ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک اور آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کے افعال سے، آپ کی اسوائے مبارکہ سے، آپ کی سیرت پاک سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح اور آپ کے نور کامل سے اپنے باطن کو مستنیر کر رہے تھے، اور ایک تسلسل کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی کا وہ اثر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے اعتبار سے محسوس بھی کرتے ہیں. گزشتہ درس میں سیرت کے اس تسلسل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا دوبارہ ورود مدینہ منورہ میں ہونا، اور سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے بڑے بڑے واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کے لمحات زندگی کا سب سے آخری غزوہ، غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس کے اسباب، اس کے محرکات کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو جو کئی مہینوں پر محیط ہے، ذکر کرنے کا ہم شرف حاصل کر رہے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 21 دن 20 دن کا عرصہ تبوک کی وادی میں گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سرکار تشریف لا رہے ہیں، اور راستے میں کئی معجزات کا صدور ہوا، اور کئی صحابہ کرام نے حضور کی نعتیں پڑھی، بالخصوص حضرت عباس نے حضور کی خدمت میں ایک بہت بہترین قصیدہ پیش کیا جو ابن کثیر نے بھی سیرت نبویہ میں لکھا ہے. یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا یفضد اللہ فاک، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ آپ کے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے کہ جس سے آپ میری نعت پڑھ رہے ہیں. اور وہ سارے کلمات میں نے گزشتہ درس بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور جس وقت مدینہ منورہ بالکل قریب پہنچ گیا تو وہاں پر ایک اور قصیدہ حضور کی خدمت میں حضرت عباس نے پیش کیا تھا، جس کو بے شمار ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا، امام احمد نے بھی لکھا، دیگر اور ائمہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان عظمت ہے، اور آپ کے وجود مسعود سے جو کائنات کو فیض مل رہا ہے اور جو مل چکا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ شعر پر آپ نے شروع کیا. میں نے گزشتہ تقریر میں بھی پڑھا تھا، لیکن اس بحث کو خوشبودار اور مشبار بنانے کے لیے، اپنے ظاہر اور باطن کو منور کرنے کی غرض سے دوبارہ وہ شعر جو ابن کثیر نے اپنی کتاب السیر النبویہ کے اندر اس شعر کو بڑی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے ام کریم، آپ کے چچا حضرت عباس نے پڑھا تھا. وہ شعر ہے، وہ انت لما ولدت اشرقت الارض فضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحترق وردت النار الخليل مكتتما في صلبه انت كيف يحترق. سبحان اللہ. یہ تین پورا لمبا قصیدہ ہے, لیکن یہ تین الفاظ جو ہے کہ وہ ہمیں عقیدے کی صحیح روش بتاتے ہیں, جو صحابہ کرام سے, صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے جو چیز, جو نظریہ اخذ کیا ہے, جو لیا ہے, وہ عظمت مصطفیٰ کا پہلو اور انفرادیت مصطفیٰ کا پہلو یہاں پر واضح ہوتا ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یعنی تعارف نبوت کے دو جہت ہیں, اس کو آپ یوں سمجھیں, ایک پہلو فضیلت کا ہے, ایک مماثلت کا ہے. کسی ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو بندہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی نبی کی ذات کے دو پہلو ہیں, ایک فضیلت ہے, ایک مماثلت ہے. مماثلت کی جگہ پر اگر فضیلت کو لے گئے تو بندہ دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, اور فضیلت کی جگہ پر مماثلت کو لے کر آئے تو بندہ دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اور سارا یہ اختلاف جو ایک مخمصہ بن جاتا ہے, اس کو ہمارے ائمہ اور علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں تفہیم ذات مصطفیٰ اور تفہیم تصور نبوت, یعنی ذات مصطفیٰ کا فہم حاصل کرنا اور عقیدہ رسالت کی سمجھ کو حاصل کرنا, ایک بہت مشکل بات تھی. ادھر پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہے, ادھر پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہے, بظاہر باتیں تصادم نظر آتی ہیں, اس لیے مختلف فرقے بن گئے, مختلف لوگ نکل گئے. کسی نے یہ کہا, کسی نے وہ کہا, کسی نے کہا جی دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں, کسی نے کہا جی قیامت تک کی خبریں آپ دے رہے ہیں. تو یہ جو بظاہر اختلاف ہوا, یہ تفہیم نبوت کا صحیح فہم جسے نہیں آیا, اختلاف میں پڑ گئے. اس کو علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا, فرمایا کہ تصور نبوت اور تفہیم ذات مصطفی کے دو پہلو آپ سمجھ لیجیے, ایک ہے فضائل کا, ایک ہے مماثلت کا. جو فضائل کی جگہ ہے وہاں تمثیل نہیں ہے, اور جہاں تمثیل کی بات ہے وہاں فضائل نہیں ہے. اب یہ دونوں پہلو استعمال کہاں پر ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے. یعنی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے فضائل جو یہاں ذکر ہو رہے ہیں, ایک حضور کی ذات کی بزرگی ہے وہ ذکر ہو رہی ہے, ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت. تو فضائل کا ذکر کہاں پر ہوگا کہ ہم خرابی میں نہ لگ جائیں, اور مثلیت کا ذکر کہاں پر ہوگا تاکہ ہم غلو میں نہ پڑ جائیں. تو اس جہت کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر متعدد تقریروں میں ہم نے یہاں پر پیش کیا ہے, جو علماء نے ذکر کیا ہے, اس کو ذرا سمجھ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب نبی کا تعارف عقیدہ الوہیت کے سامنے ہو, عقیدہ رسالت کا تعارف جب عقیدہ الوہیت کے سامنے ہو, نبی کا تصور جب خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہاں مثلیت کی بات کی جائے گی, اور جہاں پر نبی کا تعارف بندوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہاں فضائل کی بات کی جائے گی. اس میں سے جہاں پلٹ دیا گیا تو سراسر گمراہی ہوگی. جہاں حضور نے یہ فرمایا, قرآن کی آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد, تو یہ تعارف جو ہے, یہ تعارف اور یہ تفہیم بندوں کے مقابلے میں نہیں دی جا رہی, یہ خدا کے مقابلے میں دی جا رہی ہے. یعنی میرے فضائل کو دیکھ کر تم کوئی غلط نظریہ مت رکھ لینا, اور مجھ سے جو تم یہ عجیب و غریب چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو یہ تم مجھ سے نہ کرنا, اس لیے, اور مجھ سے تم دور کیوں بھاگتے ہو, میری باتیں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی, اور تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. ارے بھائی اس بات کو سن لو, میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں, میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, اور سنو تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے, تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے. تو یہاں جو حضور کی مثلیت کا ذکر کر دیا گیا, یہ خدا کی توحید کے تعارف کے لیے تھا کہ تم بھی خدا کے بندے ہو, میں بھی خدا کا بندہ, تم بھی بشر ہو, میں بھی بشر ہوں, نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. تو وہاں پر خدا کی وحدانیت کے اظہار کے لیے حضور کی مثلیت کو لایا گیا, اور جہاں بندوں کی بات آئی گئی تو اللہ نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض, کہ اگر بندوں کی بات ہے تو سنو, پھر ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, بعض سے ہم نے باتیں کی ہیں, اور پیارے مصطفیٰ کو تو سب سے بزرگی عطا فرما دی, تو اب دیکھیں کہاں مثلیت کی بات تھی، کہاں عام انسانوں کے برابر کہا جا رہا تھا، اور کہاں انبیاء سے بھی بڑا کہا جا رہا ہے. تو کہیں پر انبیاء سے بھی زیادہ بزرگی دی جا رہی ہے، اور کہیں عام بندوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لائق ہے کہ کہیں پر فضائل ذکر کرنا، کہیں مماثلت ذکر کرنا. جب رب کے سامنے مصطفیٰ کریم کا تعارف آئے گا تو ایک بندے کی صورت میں آئے گا، ایک عبد کی صورت میں آئے گا، ایک بشر کی صورت میں آئے گا، اور جب مصطفی تعارف انسانوں کے سامنے آئے گا تو آقا کی صورت میں آئے گا، مالک کی صورت میں آئے گا، پیشوا کی صورت میں آئے گا، بزرگ کی صورت میں آئے گا. اور بگاڑ ہوا ہی یہی ہے کہ نبی کا تعارف اپنے امت کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے گاؤں کا چودھری، معاذ اللہ علیہ وسلم. اتنا گھٹیا تصور کتابوں میں لکھ کر یہ سب خرابی کہاں پر لاحق ہوتی ہے؟ یہ جب لاحق ہوتی جب ان حدود کی بندہ پاسداری نہیں کرتا، نہ یہ دونوں جہتیں اس کی نظر میں ہوتی ہیں، اور جہاں پر ان کا انتباق ہونا ہے، جہاں پر یہ جا کر لگنی ہے، جہاں پر اس کا استعمال ہونا ہے، اور جن معنوں میں یہ متضمن ہے، یہ جہاں پر اس کو لے جانا ہے، اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو خیال یہ رکھیں کہ جب بندوں میں، کہ کتنا خوبصورت ترجمہ کیا پرانے اکابر نے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ کتنا بہترین ترجمہ ہے ذات نبوت کا، یہ حضور کی ذات کا کتنا بہترین تعارف ہے. اگر اسی کو پکڑ لیا جائے تو ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعد از خدا، خدا کے بعد بزرگ تو ہی، آپ ہی بزرگ ہیں، قصہ مختصر. اور اسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ وہ اصل جہت ہے مثلیت کی اور فضیلت کی. اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھ لیا جائے تو بے ادبی کا بندہ کبھی مرتکب نہیں ہو سکتا. حضور کی شان میں بولتے وقت شیطان کبھی اس سے بے ادبی کا اظہار نہیں کروا سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری. اور یہاں پر دیکھیے، اب بندوں کے درمیان حضور کی کیا منقبت ہے، کیا بزرگی ہے، کیا فضیلت ہے. وہی تبوک سے لوٹتے وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور عظیم ہستیوں میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم آپ نے سماعت فرمایا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عباس کی شان کیا ہے، کہ جو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر خلیفہ ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا کو مستجاب کرنے کے لیے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتے ہیں کہ مولا بارش نازل فرمائیے، تو تیرے نبی کے چچا ہیں، تیرے نبی کے چچا ہیں. تو یہاں پر ایک تو یہ بات بتانا تھا کہ صرف نبی ہی کا وسیلہ نہیں، نبی سے جو منسوب ہو جائے اس کا بھی وسیلہ ہوتا ہے. پہلے تو یہ بات سمجھانی تھی، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ نبی کے چچا ہیں تو نبی کی برکت سے بارش دے دے، بلکہ فرمایا کہ یہ نبی کے چچا ہیں، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کا وسیلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ نبی کا اگر وسیلہ ختم ہوتا تو چچا کی حیثیت کیا رہتی. ایک سمجھانے کی لڑک کر رہا ہوں، تو چچا کی جو حیثیت ہے اور مقام ہے، جو عظمت ہے، وہ تو تصور مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ، اور اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ پہلے ہم نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے بخاری کے حدیث، اب نبی کے چچا کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا وصال ہو گیا، اب کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے. ارے وسیلہ نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کے وسیلے سے کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نبی کے چچا کے وسیلے سے کر رہے ہیں. تو لفظ نبی ہٹا کر کوئی بات کریں تو پھر آپ کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے. تو وہاں پر جو بات کی جا رہی وہ فیضانی حضور کے فیض کا، اور اصل جو بات بتانی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. حضرت عباس کا نام لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم اپنے عقیدے سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ صرف یہ نظریہ نہ پھیل جائے کہ صرف نبی ہی کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں ہے، بلکہ یہ عقیدہ دینا چاہتے تھے کہ جو چیز نبی سے جڑ جائے، نبی سے متمتع ہو جائے، نبی کے نور سے مستمین ہو جائے، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں بہت بزرگی رکھتی ہے، ان کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. اس میں فرمایا کہ ہم نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے، جو صحیح بخاری کی حدیث سیدنا عمر سے ہے. اب یہاں پر دیکھیں حضرت عباس کا مرتبہ کیا ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہی فضائل نبوت اور مثلیت نبوت کو سامنے رکھ کر دیکھیں. فرماتے وانت لما ولدت اشرقت الارض، حضور جب آپ پیدا ہوئے تو سارا عالم روشن ہو گیا. وانت لما ولدت، جب آپ کا میلاد ہوا، ولدت جب آپ پیدا ہوئے، اشرق روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اشرقت الارض، ساری زمین روشن ہو گئی. اور صرف زمین روشن نہیں ہوئی، فضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور سے تو آسمان بھی جگمگانے لگا. اب لوگ کہتے ہیں جی شاعری کے اندر ذرا جو ہے وہ غلو نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کس کے مقابلے میں؟ اپنی محبوبہ کی تعریف میں یا ذات مصطفیٰ کی تعریف میں؟ آپ شعری اشعار کی حد بندی بھی تو کریں، اشعار شاعری پر تو لعنت آئی ہے لیکن نعت کی تو خوبصورتی بیان کی گئی ہے. احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشعار لکھنے پر لعنت بیان فرمائی ہے، لیکن وہ جو مبالغہ، جو جس چیز کا مستحق نہیں اس کے لیے وہ الفاظ لکھ دیے جائیں، اس کے لیے زمین آسمان کے قلادے برابر کر دیے جائیں، اور اس حیثیت کا ہی نہیں ہے. لیکن جسے اللہ نے جو حق دیا ہے، جو مقام دیا ہے، اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی کا تصور اور اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس کی تعریف کرنی جائے تو وہ تو نعمت ہے، وہ تو شان ہے، وہ تو فضیلت ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو خود حضور کی خدمت میں یہ بات پیش کر دی ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ آئے تو زمین روشن ہو گئی، آپ آئے تو آسمان روشن ہو گئے، یہ تو بالکل ثابت ہے حدیث کے اندر کہ حضور کی جب ولادت ہوئی تو سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ زاہدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو بخاری مسلم کی شرط پر حدیث ہے اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، وہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نے خروج کیا ہے، ابا اطلح قصور الشام، یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، کہ اس کی روشنی ایسی تھی کہ میں تو بیٹھی تھی مکہ میں ایک مکان کے اندر، لیکن اس کی روشنی نے اتنا اجالا کیا اور وہ روشنی اتنی لطیف تھی کہ در و دیوار تو موجود تھے لیکن اس روشنی نے در و دیوار کو میرے نظروں کے سامنے سے ایسے ہٹا دیا جیسے پردہ کسی چیز سے ہٹ جاتا ہے، کہ میں مکہ میں تھی اور میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اور میں یہاں پر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ ملک شام ہی کو دکھانے کی کیا وجہ تھی، کیونکہ یہ پے در پہ حدیث ہیں، اس میں ملک شام ہی کو دکھانے کی کیا وجہ تھی. تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ملک شام کو دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ ملک شام میں قیامت بپا ہوگی، قیامت کا میدان شام کی سرزمین سے لگایا جائے گا. تو ایک ترجمہ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نور کی روشنی ایسی تھی کہ جس جگہ میں تھی وہاں سے لے کر قیامت تک سب میرے سامنے واضح کر دی. تو مرکز قیامت کی جگہ جہاں سے قیامت کا وہ چشمہ پھوٹے گا اور اسی زمین کو پھر سارے عالم کے اندر پھیلا دیا جائے گا، وہ شام کی سرزمین. ورنہ شام کا اختصاص کیا ہے؟ شام کا اختصاص کیا ہے؟ حضور نے شام کے لیے برکت کیوں فرمائی ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ وہ سرزمین ہے کہ مالک یوم الدین، خدا کی مالکیت کا اظہار جو ہے اسی سرزمین سے کیا جائے گا اور قیامت گویا کہ وہیں پر بپا کی جائے گی. تو جس ذات کے لیے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے نا، اور وہ بڑی بزرگ اور برتر ذات ہو، تو اس کی ذات کے تحت جتنی چیزیں آ جاتی ہیں، تو شاعر کو اس بات، کیونکہ وہ شاعر ہے مورخ نہیں ہے، شاعر اس کی بزرگی کو لفظوں میں پروتا ہے. آپ کو نہیں سمندر کہا تو اس کے پاس سمندر تھا کہاں بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں ذوق ہی نہیں طبیعت میں. سمندر سے مراد وہ پانی کا سمندر تھوڑی ہے، بلکہ اس کی گہرائی مراد ہے، اس کی وسعت مراد ہے. تو شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی شے سے تشبیہ دے کر اگلے کی فضیلت کو اس کو سمونا چاہتا ہے. بے ذوق خوش آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. اب جہاں پر یہ بات آپ نے فرمائی کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، کہ حضور آپ آئے تو زمین ساری روشن ہو گئی، تو کیا سورج نکل آیا تھا؟ تو اس کا یہ ترجمہ کرنا تو احمقانہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تاریخ نہیں ہے. کوئی رب، کوئی گویا کہ نصری اور گویا کہ نصری جملے نہیں ہے، بلکہ وہ منظوم انداز ہے، شاعرانہ انداز ہے. اور شاعرانہ انداز کے اندر شاعر اگر سیدھی سیدھی بات کرے تو وہ تو کتاب بن جائے گی، اشعار کہاں رہیں گے؟ ان مصروں میں وہ دم خم کہاں رہے گا؟ بلکہ وہ تو الفاظ سامنے والے کی خوبی اور کرامت کو بیان کرنے کے لیے زمین اور آسمان کی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جس کے اندر اس کی خوبی کو انڈھیل دیا جائے، پھر وہ شخص اس صاحب منقبت، صاحب نعت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو دیکھے. مثلاً کہا گیا جائے کہ جناب اب ایک شخص آنے والا ہے، وہ تو شیر ہے شیر، تو کیا اس وقت آپ جنگل کی طرف اپنی توجہ کو لے جائیں گے؟ کسی شخص کی بہادری کا اگر اعلان کیا جا رہا ہو اور کہا جائے ہمارے درمیان شیر موجود ہیں، تو کیا آپ کی جو آدمی ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، جو مرد حق آپ کے سامنے آئیں گے، وہ جناب شیروں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری، وہ تو شیر ہیں، تو کیا اس سے کیا آپ اپنے ذہن کو جنگل کی طرف لے جائیں گے؟ کیا وہ شیر کے چال ڈھال کی طرف لے جائیں گے؟ نہیں. یہ بات ایک وضاحت کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک سوقیانہ اور دقیانوسی اطراف جھڑ دیا جاتا ہے. بھائی اس فن کی نزاکت کو آپ سمجھیں، پھر آ کر بات کریں کہ جناب مبالغہ کیا ہوتا ہے، غیر مبالغہ کیا ہوتا ہے. تو جہاں شیر کہا گیا تو پھر اگلے کو شیر تک پہنچنے کی نہیں، اسے پتا ہے کہ بات انسان کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ درندہ نہیں ہو گیا بلکہ اس کی بہادری اس کے پاس آ گئی ہے۔ تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز کو کسی کے آئینے میں دکھانے کے، کسی کے اندر اس کی ذات کی شعائیں مرتکز ہو جائیں، اس کو دکھانے کے لیے یہ بات کی جاتی۔ تو فرمایا کہ اشرقت الارض، زمین ساری روشن ہو گئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور آپ آئے، آپ آ گئے تو حق کا پیغام عام ہو گیا تو زمین ساری روشن ہو گئی۔ وہ یوں تھا جیسے زمین ساری روشن ہو گئی، ایک حقیقی معنی بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کا اگر مجازی معنی لیا جائے تو اس میں یہ مراد ہے کہ آپ کے آنے سے حق کا انقلاب آ گیا، اب کفر کے بادل چھڑ گئے۔ تو کیا کفر آسمانوں پر ہوتا ہے جو بادل چھڑ گئے؟ تو جناب کالے بادل سے بندے کو وحشت ہوتی ہے، تو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کہا جناب آپ آئے تو یوں جیسے سورج روشن ہو گیا، اس لیے کہ سورج کا کام ہے روشنی دینا، راہ بتانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کا جب میلاد ہوا تو زمین روشن ہو گئی، آسمان پر آپ کے نور کے گویا کہ فضا میں افق جو تھا وہ آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ فرماتے فنحن فی ذلک الضیاء و فی النور، اور حضور ہم نے جو یہ زمانہ جاہلیت میں ایک دور گزارا تھا اور اب اس طرف آ گئے ہیں کہ ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا عرش نظر آتا ہے، خدا کا عرش نظر آتا ہے۔ فرما فنحن فی ضیاء و فی النور، اور ہم نے یہ ساری زندگی اسی نور کی روشنی میں گزاری ہے۔ وسبل الرشاد نحترق، اور یہ تو ایسا سیدھا راستہ ہے جس سے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور آخری شعر سنیے جو حضور کی شان میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کی کیا شان ہے اور کیا عظیمت ہے، یہ مٹھی بھر کفار آپ کا کیا کر سکتے تھے، اور یہ تبوک سے جو آپ لوٹ آئے، اب دیکھیں بالکل اسم مسم ربط، آپ شہر کا رب دیکھیں کہ آپ گئے تھے 200,000 سے زیادہ فوج سے لڑنے کے لیے، اور آپ نے رومیوں کے مقابلے پر تبوک کے مقام پر 21 دن قیام کیا، 20 دن قیام کیا، اور ہرقل قیصر روم 200,000 سے زیادہ فوج کو دمشق میں بس وہ منڈلاتا رہا وہاں پر، لیکن آگے نہ بڑھ سکا آپ کی طرف، وہ وہیں پر چکر لگاتا رہا، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں ہوئی یا رسول اللہ کہ وہ نکل کر عرب کے صحرا میں آپ کے سامنے آتا اور آپ اور آپ کے شیروں کا مقابلہ کرتا، اور وہ اگر آ بھی جاتا تو آپ کو کیا ہوتا؟ اگر وہ 200,000 نہیں وہ 1,000,000 لے کر آ جاتا، آپ کو کیا ہوتا؟ آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے تو بڑے بڑے بچ گئے، تو کوئی آپ کو ضرر کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ نے تو آپ کی حفاظت ایسی فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سیدنا امام علی مقام کے اس میں ذکر کریں گے۔ فرمایا وردت نار الخلیل مقتتمن، ارے ابراہیم خلیل کو جب آگ میں ڈالا نمرود نے تو آگ بجھ گئی۔ وردت، آپ نے بجھا دی، آپ نے دور کر دی، وردت یہ حاضر کا صیغہ ہے، وردت نارا آپ نے دور کر دی، رد کر دی، بچا لی، آپ نے ہٹا دی، بجھا دی آگ کو، خلیل ابراہیم خلیل کے لیے مقتتمن کہ وہ آگ میں تشریف نہ لے جائیں، فسل بھی انت کیف یخترق، اور ابراہیم بھلا جل بھی کیسے سکتے تھے، آپ ان کے پشت میں موجود تھے۔ تو یہ جملہ اس موضوع اس واقعے کی عکاسی کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر نمرود نے آگ میں ڈال دیا تو نمرود کی تو ساری زمین پر اس کی حکومت تھی، ابراہیم بچ گئے، تو حضور صرف آپ کا نور ابراہیم کی پشت میں تھا تو وردت نارا آپ نے آگ کو ان سے دور کر دیا، تو تبوک میں تو آپ وجود سے موجود تھے تو وہ آپ کا کیا کر سکتے تھے؟ سمجھے اس واقعے کے ربط کے حوالے سے حضرت عباس نے جملے کہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ اس میں سے یہ نہیں میرے آقا نے کہا کہ تم نے یہ مبالغہ کر دیا، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ فلانے کے خلاف ہے، فلانے کا نہیں، جب اپنی عظمت کو میرے آقا نے سنا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ یفضل اللہ کفاق، اے میرے چچا اللہ آپ کے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے منہ کو ہمیشہ سلام۔ تو اس روش پر کیوں نہیں چلتے ہم؟ یہ منقبتیں، یہ ناطے کے کتابوں میں رکھ کر لائبریریوں میں محفوظ کر دینے کی ہے، یا کبھی سن کر عوام الناس کو بتانا بھی ہے کہ صحابہ کا نظریہ کیا تھا؟ چلو یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اردو میں ناطے لکھی جاتی ہے یہ اسی زمین پر لکھی جاتی ہے، یہ اسی زمین، یہ ماخذ ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا لکھ دیا، فلانے نے کیا لکھ دیا، ہم نے کہا اس کے پیچھے عربی ہے، اس کے پیچھے عربی ہے، اور اس عربی کے اشعار میں جتنی جان ہے یہ اس کی عکاسی ہے۔ حکومت کے پاس سونا ہے، کرنسی عام ہو چکی ہے، اب جتنے سونے میں طاقت ہوگی اتنے مال میں طاقت ہوگی، تو یہ اس کا عکس ہے۔ تو لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ اردو اشعار، فارسی اشعار جتنے صحابہ کے بعد لکھے گئے ہیں اس کا اصل ماخذ اصل دستگیر صحابہ کی اشعار ہیں جو کر رہے ہیں، اور صحابہ کو اجازت پرواز قرآن دے رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، ان کی ڈھراس قرآن نے باندھی ہے، قرآن کے سہارے پر انہوں نے حضور کی تعریف کی ہے، اور ہم ان کے اشعار کے سہارے پر اردو میں حضور کی نعت لکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں حضور کے نور سے متعلق یا حضور کی ولادت سے متعلق جتنے اشعار ہیں وہ اردو زبان میں، لیکن اگر اس کو سمو دیا جائے تو یہی اشعار بنتے ہیں جو صحابہ کا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نعت پر اعتراض کرنے سے پہلے پہلے یہ تو دیکھیں کہ صحابہ نے بولا کیا ہے اور گویا کہ بات کیا کی ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے کی حدود میں داخل ہونے لگے تو مسجد ضرار کا واقعہ میں نے گزشتہ تقریر میں تفصیل سے پیش کیا، اس کو نہیں ذکر کرتا، کہ کچھ لوگوں نے، کیونکہ قیصر روم نے ایک چھاونی بنا لی تھی مسجد قباء کے ساتھ چند لوگوں کو ملا کر، اور وہاں رسد پہنچتی تھی کہ تم مسجد کے نام پر بناؤ اور اندر سے جاسوسی کرو اور بات ہمیں پہنچاؤ. اور قباء کے ساتھ جب حضور تبوک کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے چند سادے بوڑھوں کو حضور کے ساتھ ملا دیا تھا، اور وہ نیک لوگ تھے، کہا کہ حضور سے کہنا ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، کیونکہ سرکار اگر نماز پڑھ لیں گے تو بات تو ثابت ہو جائے گی، مسجد صحیح ہو جائے گی. سرکار تبوک کی طرف گئے، فرمایا جب میں لوٹوں گا تو پھر میں نماز ادا کر لوں گا. اور یہاں پر قیصر روم، ساری درمیان کی باتیں جو تفصیل کے ساتھ گزشتہ تقریب میں نے تفصیل سے پیش کیا ہے، صرف ربط کو جوڑنے کے لیے یہاں پر بات عرض کر رہا ہوں. قیصر روم کی معاونت پر یہاں پر ابو عامر فاسق اس تمام مہم کو چلا رہا تھا. حضور جب لوٹے ہیں تو اس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ کیا گیا تھا، سارے معاملات گویا کہ کیے گئے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے بغیر صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے مال بھی دے دیا تھا کہ چلو حضور آئیں گے تو مسجد بن جائے. اور جب مسجد بن گئی بظاہر ان کی، اور جب حضور تبوک کے مقام پر پہنچے، اور تبوک کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پہنچنا تھا، پھر وہ آئے اور کہنے کہ حضور یہ بس اس قبا کی وادی ہی کے اندر یہ بنو عامر نے یہ گویا کہ ابن عوف لوگوں نے بنائی ہیں، اور یہ ہم ابن عامر قبیلہ، ہم ان کے ششزاد ہیں، ہم نے بنائی ہے، حضور آپ یہاں پر آئیے. سرکار نے سکوت اختیار کیا اور وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر کہ لا تقوم فیہ ابدا، محبوب اس مسجد میں نماز کبھی مت پڑھنا، بلکہ اگر پڑھنا ہی ہے تو لمسجد اس سے سال تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، محبوب پھر اس مسجد میں جا کے نماز پڑھو، آپ کا زیادہ نماز پڑھنا استحقاق، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، یعنی مسجد قباء پر. حضور کی آیت جب حضور پر نازل ہوئی، سرکار نے ان کو کہا، صحابہ کو کھڑا کیا، فرمایا حضرت وحشی بھی تھے اور دیگر اور صحابی تھے، فرمایا کہ جاؤ اور جو انہوں نے یہ اڈا بنایا یہ مسجد نہیں ہے، جہاں پر اللہ اس کے رسول کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں وہ مسجد نہیں ہوا کرتی، فرمایا جاؤ توڑ دو اس کو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے مشعلیں جلائیں اور اس کے گویا کہ بیل بوٹوں کو جلانے کے جب ہم نکلے تو قبیلے کے چند صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو رکو، اس شرح میں ہمیں بھی شامل کرو، تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم بھی اپنے گھروں سے اپنی مشعلیں جلا کر آ جاتے ہیں. اب وہ ایک بڑا مجمع آیا اور گویا کہ آگ لگا دی گئی، اور جو انہوں نے اپنے لیے بظاہر مسجد بنائی تھی اور یہ ڈرامہ کیا تھا کہ بوڑھے لوگ ہیں گرمی میں سردی میں آ نہیں سکتے تو یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ لیں گے، اس پوری جگہ کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا. اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اب تو جگہ جلا دی گئی، اب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا اب اس کو گندگی کی جگہ بناؤ، اب اس ساری گند جو ہے کوڑا کرکٹ جتنا بھی اس جگہ پر پھینکو، اور یہ بات بتا دو کہ عمارتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، یاد الہی اور شان مصطفی کا ذکر جو ہوتا ہے وہی مسجدیں ہوا کرتی ہیں، خالی عمارت بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نظریہ یہاں پر ملا. اور سیدنا فاروق اعظم تو آخری وقت تک ان لوگوں کو ترچی نظروں سے دیکھتے تھے کہ جن لوگوں نے گویا کہ آگے بڑھ کر مسجد کے اندر ایک ستون بھی پیش کیا تھا. ایک بوڑھے کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تو نے ستون ڈالا تھا، فرمایا ابشر بہا فی انک فی نار جہنم، یہی ستون تیری گردن میں ہوگا تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا جی میں نے جان بوجھ کر تو نہیں دیا تھا. تو فرمایا تم نے پوچھا کیوں نہیں ہم سے؟ تو یہ ہر جگہ جو منہ مارتے ہیں نا ان کو درد حاصل کرنا چاہیے اس سے. تو فرمایا کہ تم نے دیا اللہ کے نام پر دیا، تم نے تحقیق کیوں نہیں کی اس چیز کی؟ یعنی بظاہر یوں کہ سبزی لینے جائیں تو بیوی کے ڈر سے ہر چیز کے بھاؤ پرائز اور اس کی ساخ ماخ سب چیز دیکھ کہ گھر میں ڈانٹ نہ پیٹ جائے. اور گھر کی بات ہو جی ہم تو ہر طرف چلے جاتے ہیں، ہر ایک معاملات ہمارے لیے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، غصہ مجھ پر نہیں کرنا، سیدنا عمر پر کرنا، کہ جس نے ایک ستون بھی مسجد کے لیے دیا تھا، ایک ستون بھی مسجد کے لیے دیا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں کہ تیرے یہ ستون تیری گردن میں ڈالا جائے گا، تجھے جہنم میں گرا دیا جائے گا. میں پوچھتا ہوں کہ سیدنا عمر کا یہ مزاج کس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ یعنی اس بات کی غمازی کہ چلو تم نے غلطی سے کسی بد مذہب کی تائید کر دی تھی، اس کے مشن میں ہاتھ بڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا تھا، لیکن تم نے اہل حق سے، سرکار سے، صحابہ سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ تو یہاں سے ایک فکر حاصل کرنی چاہیے کہ جناب ہمیں اسی طرح معاونت کا ذہن رکھنا چاہیے کہ جو امن و سکون کی بات ہو، راحت و تسکین کی بات ہو، حضور کے فضائل و مناقب کی بات ہو، حضور کی عظمت و وقار کا ذکر جہاں پر ہوتا ہو، امن و سکون کی بات. اس لیے کہ ایک روپیہ بھی اگر غلط جگہ پر لگ گیا، خواہ آپ نے کسی بھی نیت سے دیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہو یا اپنی رضا کے لیے، یہ مطمئن نظر نہیں ہے. اگر اس سے جو خرابی لازم آئے گی، اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے اس کے اندر معاونت کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ آخری جملے حضور کے ساتھ شریک نہ ہو سکے. 10 کچھ تھے، 3 کچھ تھے، 3 طبقے بنے. اور میں نے یہ شروع میں اگر 10 آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت کے اندر چند صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام بھی پیش کیا تھا. اب کیونکہ سخت گرمی تھی، جیش عسرہ ہے، سخت تنگی تھی، گرمی تھی، کون جائے جہاد کے لیے؟ اگر نہ جائے تو وہ رومی مدینے میں داخل ہو کر قتال کر دیں گے. سرکار نے فوراً اجلاس بلایا جمعے کے دن اور کہا چلو. اب گویا کہ لشکر تیار ہو گیا، صحابہ تیار ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے. چند صحابہ تھے جو کہتے بس ابھی جا رہا ہوں، ذرا دھوپ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، بس جلدی سے چلا جاؤں گا، تیز سواری لے کے حضور کے ساتھ مل لوں گا. یہ منافق نہیں تھے، یہ صحابی تھے، یہ جہاد سے اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈر نہیں رہے تھے، بس سستی غالب آ گئی. ہم جیسے نکموں کے لیے راہ بننی تھی، بس سستی گویا کہ غالب آ گئی، بس ابھی چلتے ہیں، ابھی جاتے ہیں. اب گویا کہ حضرت مالک بھی تھے اس میں، اور بدری صحابہ بھی اس کے اندر موجود تھے. حضرت کعب بن مالک تھے، ابن مالک، حضرت کعب بن مالک بھی تھے جو عظیم صحابی، حضرت ابو لبابہ بھی تھے، لیکن سستی کے معنی ابھی جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد چلا جا. رات ہو گئی، اب افسوس کرنے لگے، اوہ حضور تو بہت دور نکل گئے ہوں گے، اب میں کیسے حضور کو جا کر، حضور کے لشکر کو جا کر پالوں؟ کہا صبح ہوتے تو صبح صبح چلے جاؤں. اب صبح گئے، پھر طبیعت کہا جی ظہر میں چلا جاؤں گا. ظہر میں گئے، پھر طبیعت کہا اب تو بہت دور نکل گئے ہوں گے، اب کیسے؟ اب ایک طرف طبیعت تیری وحشتوں سے دل، واہ واہ میرے امام کتنی خوبصورت بات، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار. ہم مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر مجھ سمیت سب کی کیفیت ہوتی ہے، یہ انسان کی طبیعت. مدینے پہنچ کر ہمیں پھر اپنے ہوٹل پر آنے کی بھی جلدی ہو جاتی ہے، اپنے شہر پر بھی آنے کی جلدی ہو جاتی ہے، جہاں حضور کا کرم اتنا ہے، حضور کی محبت اتنی، حضور کی عطا اتنی ہے. تو یہ وقت جسم کے اندر ایک تذبذب کی فکر ہوتی ہے جو ایک عاشق محسوس کرتا ہے، وہی چیز کرب کے لمحات حضرت کعب بن مالک، حضرت ابو لبابہ اور ان عظیم صحابہ پر موجود ہیں جو تبوک میں حضور کے ساتھ نہ جا سکے. ابھی جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں. ایک صحابی تو یہ ہے کہ وہ نہیں جا سکے، وہ آئے تو ان کی دو بیویاں تھیں، دوپہر کی گویا کہ سخت گرمی تھی، وہ بس کامیاب ہو گئے، یعنی بس ایک کوف تھی اس سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا، دوسرے اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکے، اور وہ نفسیاتی کوف کے اندر اس میں ڈوبتے چلے گئے. اور وہ دلیری کی بات، اور وہ حضور کی نگاہ کرم ان پر ہوئی. وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور جا چکے ہیں. تو دوسرے دن دوپہر کی بڑی سخت گرمی تھی، جب یہ آئے تو ان کی بیوی نے گویا کہ ان کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر رکھا، اور اچھے گرمی کے کھانے جو ہوتے ہیں، جس کے کھانے سے انسان بڑا لطف اندوز ہوتا ہے، اس قسم کے کھانے بنائے جو اہل عرب بناتے ہیں، اور ان کے لیے اچھے گویا کہ غلاف والے گدے لگائے، اور سارا اہتمام کیا، اور گھر کے صحن میں پانی بھی چھڑکا تاکہ گرمی محسوس نہ ہو. اور شوہر جب آئے تو سکون سے بیٹھے، اور خوشبو بھی لگا کر بیٹھی ہیں تاکہ شوہر آئے تو اس کی طبیعت پر گراں نہ گزرے، ہمیں دیکھتے ہوئے اس کی تھکن اتر جائے. اب وہ صحابی جیسے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیویوں نے بڑا آراستہ کیا، گرمی بڑی عروج پر تھی، اور صحن پر جناب جو ہے کہ وہ پانی کے چھڑکاؤ بھی کیا ہو. یہ آ کر بیٹھے ہیں گدے کے اوپر، بیوی نے شربت پیش کیا تو شربت ہاتھ میں تھا اور سرکار کی یاد آ گئی. اسی وقت اپنے بیوی سے کہا کہ پکڑو اسے، اسے رکھو. کہا کہ میرے آقا تپتی ہوئی ریت پر سفر کر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں نرم گدے پر بیٹھا ہوں اور یہ شربت پیوں؟ فرمایا مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا. بیوی نے کہا یہ پی لے پھر چلے جائیں. فرمایا نہیں، میری غیرت ایمانی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میرے مصطفیٰ گرمی کے اندر ہیں اور میں اس سائے دار گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاؤں. ان کی غیرت ایمانی نے انہیں پرواز بخشی، اسی وقت اٹھے اور اپنی سواری لی اور دیوانوں کی طرح تیزی سے روانہ ہو گئے. دوڑتے دوڑتے شام کے وقت گزرا کہ سایہ، حضور نے ایک جگہ قیام فرما لیا تھا جو قیام لمبا ہوا اور تھوڑی سائے کا وقت تھا. دور سے جب آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور یہ سایہ نظر آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے؟ تو حضور نے ان کا نام لے کر فرمایا ہاں ہاں وہی ہوگا، وہ میری یاد میں آ رہا ہے. اور وہ آئے تو وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن یہ چند صحابہ تھے جنہیں انسانی جو خیالات ہیں نفسیات ہے اپنے ایک باطنی محاسبہ ہے اس سے یہ اپنے آپ کو چھٹکارا نہ دے سکے اس پہ منجمد رہے، سرکار چلے گئے اللہ ہوتے. اب ان کا ہر دن ہر دن، نہ یہ رات کو سو سکتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، نہ یہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں، کرب کے عالم میں ہے، بس اس عالم میں ہے کہ سرکار آ جائیں اور اس تلوار سے اپنی گردن کو کاٹ کے بتائیں کہ یا رسول اللہ ہم منافق نہیں ہم مومن ہیں، نہ جانے ہم کیوں نہیں جا سکے آپ کے ساتھ، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، حضور ہمیں منافق نہ کہہ دیجئے گا. اب حضور کا حضور چلے گئے، اب آنے کا انتظار ہے کہ سرکار آئیں گے تو پاؤں میں گر جائیں گے، لپٹ جائیں گے، حضور سے معافیا مانگیں گے اور کہیں گے کہ حضور ہم قتال فی سبیل اللہ سے ڈرے نہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان دینے سے بھاگے نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہوئے کہ جو پیٹ دکھا کر بھاگنے والے ہوں، قرآن نے ان کی مذمت بیان کی ہے، قرآن نے ان کو منافق کہا ہے کہ دشمن سامنے موجود ہو اور سرکار کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائے، ہم ان میں سے نہیں یا رسول اللہ، ہم نے بدر میں بھی آپ کا ساتھ دیا، کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن آج پتہ نہیں کیا چیز ہم پر غالب آئی. یہ ہر انسان لفظوں میں نہیں تعبیر کیا جا سکتا، ہر انسان اس بات کو گویا کہ محسوس کر سکتا ہے جب اس سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے اور اس کے چھوٹنے کے بعد جو اذیت اس پر گزرتی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. اب یہ 21 دن 20 دن میرے آقا نے قیام کیا، اب یہ دن رات رو رہے ہیں کہ چلے جاتے تو اچھا تھا، جان چلی جاتی نا، لیکن یہ روزانہ کی موت جو ہے، یہ لمحے لمحے کی موت جو یہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. حضور کی اللہ کی خدمت میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اب تیرے مصطفیٰ کریم آ جائیں اور ہماری معافی ہو جائے، یا ہمیں سولی پر لٹکا دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے لیکن حضور آ جائیں اور ہمیں یہ کوفت اور گھٹن کی زندگی سے آزادی مل جائے، سرکار لوٹ کر آئے. جب سرکار لوٹے ہیں تو ان میں تین طبقے بن گئے ان معافی مانگنے والوں میں سے. کچھ تو وہ تھے کہ کیا کریں، حضور سے معافی کیسے مانگیں، اب یہ آنکھیں اتنی شرمندہ ہے کہ یہ اٹھے کیسے، اب یہ چہرہ اس لائق ہی نہیں کہ حضور کے سامنے لے جائیں اور حضور کو چہرہ اٹھا کر دیکھیں کہ ہم جہاد سے بھاگ گئے، رک گئے، سرکار اتنی گرمی کے اندر نکل کر چلے گئے اور ہمیں اتنی ایسی بھی کیا بات تھی کہ ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے. اب یہ خیالات انہیں کھائے جا رہے ہیں، اب ہمت بھی نہیں کہ حضور کے سامنے جا سکے. کچھ ایسے تھے کہ کچھ تو گئے، وہ منظر اگر دماغ میں لائیں اور ذہن میں لائیں تو کچھ تو گئے. میرے آقا مسجد نبوی میں آئے اور سرکار جہاں نماز پڑھاتے تھے تو مصلی کی جگہ پر میرے آقا بیٹھے ہیں، اور کچھ آئے اور رونے لگے، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، بچے بیمار تھے، کسی نے کیا کہا، حضور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، حضور یہ تھا، حضور وہ تھا، کہنے لگے. سرکار نے فرمایا بات کسی سے نہیں کی جائے گی، اور صحابہ سے کہے ان میں سے کسی سے بات نہیں کرنا. اب دیکھیں وہی مصطفیٰ کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن جو حق ہے اس کو ادا نہ کیا جائے تو وہ اللہ کا حق ہوگا. تو یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑے جاؤ سرکار شفاعت کروائیں گے، یہ جو ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ نمازیں چھوڑے جاؤ الٹے کام کیے جاؤ حضور تو بخشوا دیں گے، حضور بخشوائیں گے، یہ حق ہے، حضور کبیرہ بھی بخشوائیں گے صغیرہ بھی بخشوائیں گے، لیکن حضور کو آپ سے زیادہ رب سے محبت ہے، حضور کو ہمارے حق سے زیادہ رب کے حق سے پیار ہے. یہ حضور کے صحابہ ہیں، جب یہ جہاد کے لیے نہیں نکلے تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ فرمایا، بلکہ صحابہ سے کہا ان سے بات نہ کی جائے، اگر یہ تمہارے قریب آئے تو چہرہ پھیر دو. اب ان کے لیے اور اذیت بن گئی، یہ سامنے آتے تو اگلا منہ پھیر لیتا، بات کرنے جاتے تو جناب اگلا بات نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا سب سے کہہ دو یہ اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے، نہ ان کے رشتے دار کو ان سے بات کرے گا، نہ کوئی ان کا دوست ان سے بات کرے گا، نہ یہ اپنی بیویوں کے قرب میں جائیں گے، ان کی بیویاں بھی اپنے گھروں میں چلے گی. اب یہ تنہا ہے، 10 دوست ملے جو جگری جا رہے ہیں، جب تک سنگت نہ لگے شام کو تو جناب رات نہ گزرے بے قراری ہو جائے، ایک دوسرے کو پکڑ کے لا کر بیٹھے آؤ، بات تو کچھ کریں، کچھ ذکر اور قصہ کریں، لیکن جب یہ خود چل کر اس طرف چلے جائیں جو جان چھڑکنے والے دوست، کہ ان کو بھی سلام ہے کہ حضور سے محبت کا تقاضا ادا کیا، یہ نہیں کہ چلو سرکار نہیں دیکھ رہے چھپکے سے بات کر لی جائے، یہ آ کر بیٹھتے وہ ایک ادھر سارا مجمع چھٹ جاتا، یہ لمحات ان پر گزرتے چلے. تو جو کچھ ایسے تھے جنہوں نے آ کر کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے اپنی مصروفیت کی بات کی، کچھ نے قسمیں اٹھائی، کچھ نے کچھ کہا اور کہا کہ حضور ہماری دعا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر لیجئے، سرکار نے ان کے حضور کو قبول کیا، یہ کچھ تھے جو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کر معافیا مانگی جنہوں نے حضور کا بھی اتنا قرب ملا نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جو مدینے میں ابھی مسلمان ہوئے ہیں, لیکن جو مکے سے حضور کے ساتھ آئے ان میں جرت نہیں حضور کے پاس آنے کی. وہ عشق میں اتنے پکے ہیں کہ ان کا عشق اجازت نہیں دیتا کہ اس نافرمانی پر حضور کے سامنے جایا جائے. یہ تو وہ لوگ تھے جو مدینے میں آنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے, اب یہ نہیں جا سکے تو یہ تو گئے, یعنی یہ عشق میں اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر حضرت کعب بن مالک ہیں, جس مقام پر حضرت ابو لبابہ ہیں. ان میں جرت نہیں ہے حضور کے سامنے آنے کی, حضور کے مقام, حضور کا سامنا کرنے کی. یہ تو وہ تھے جو ابھی مدینے میں آنے کے بعد مسلمان ہوئے. یہ تو آئے, انہوں نے رونا دھونا کیا, سگا نے معاف کر دی, دعا کی, اللہ نے فرمایا معاف کر, معاف ہو گیا. اب باقی دس بچے, دس کے علاوہ تین اور تھے. جب حضور مسجد نبوی میں آئے تھے تو دس بندوں نے اپنے آپ کو مسجد میں باندھ کے رکھا تھا, ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے, ہماری رسیاں بھی حضور کھولیں گے ورنہ ہم اپنی رسیاں بھی نہیں کھولیں گے, اور یہیں پر دھوپ میں ہم, یہ سخت دھوپ ہمارے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گی, ہمیں یہ گوارا ہے, لیکن خبردار اگر کسی نے آ کر ہمارے ساتھ ہمدردی دکھائی. یہ اپنی اس محبت کا اظہار ابو ان الفاظوں میں کرتے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے ہم سے محبت دکھائی, کسی نے پانی پیش کرنے کی کوشش کی, ہم قسم کھاتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس رسی کے ساتھ بند گئے ہیں ستون پر, اگر چھڑائیں گے تو مصطفیٰ چھڑائیں گے, رسی کھولیں گے تو آقا کھولیں گے, ورنہ کوئی ہمارے قریب نہ. اب یہ دس بندوں نے اپنے آپ کو گویا کہ رسیوں سے باندھ دیا ہے. سرکار قریب آئے, دیکھا اور سگا نے منہ پھیر لیا اور فرمایا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ وہ دس ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے, اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم جو ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہمیں کھولیں گے, اور جب تک سرکار نہیں کھولیں گے ہم یہاں تو مر جائیں گے, لیکن ہم معافی کے خواستگار ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا, اتنا بڑا جرم ہم نے کیا ہے اور حضور کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے. سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی تمہاری رسیاں نہیں کھولوں گا, اس لیے کہ تم سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, اور جب تک رب تمہیں معاف نہیں کرے میں تمہاری رسیاں نہیں کھولوں گا. یہ کہہ کر سرکار روانہ ہو گئے. ایک لمبا عرصہ گزر گیا, پھر سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 102. اللہ فرماتا واخرون اعترفوا بذنوبهم, محبوب اور کچھ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو خلطوا عملا صالحا واخر سیئا, اپنے گناہوں کا انہوں نے, گناہوں کو انہوں نے گویا کہ مٹا دیا, اور اچھے اور برے خیالات ان کے ملے جلے تھے. اصل اللہ ان یتوب علیہ, اور امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. یہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, تو حضور یا تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں یا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو دعا کریں تو اللہ کہے کہ چلو محبوب, یہ اس چیز کا, اس آیت کی تفسیر بن رہی ہے کہ ولو انہم ظلموا انفسہم, جاؤ گناہ تو تم نے کر لیا ہے لیکن تمہارے گناہ ایسے معاف نہیں ہوں گے, محبوب کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کرے, اور جب محبوب نے تمہارے لیے واستغفر لهم الرسول, اور جب اس محبوب نے تمہارے لیے شفاعت کے ہاتھ اٹھا دیے تو گناہ تو تم نے بہت بڑا کیا ہے, لوجد اللہ تواب الرحیم, اس وقت دیکھو گے تم کہ خدا تم پر کیسی رحمتیں نچھاور کرتا ہے. لیکن تمہیں مصطفیٰ کریم کے پاس جانا پڑے گا. ایک تو وہ تھے جو آئے گڑ گڑائے اور حضور نے دعا کی ان کی معافی ہو گئی, یہ وہ ہیں جنہوں نے ستون سے باندھا ہے, اور وہ دوسرے وہ تو آتے ہی نہیں ہیں, اور جب آئیں گے نہیں تو توبہ کیسی معاف ہوگی. وہ کہتے ہیں ہمارے قدم بڑھتے ہی نہیں, ہمارے قدم بڑھتے ہی نہیں. کہ کس طرح, ایک احساس رکھنے والا شخص اس کو جانتا ہے کہ کس طرح لوگ تانا بھی دیتے ہیں نا. مثال کے طور پر ایک بات تھی, ایک صاحب تھے, ان کی چند اولادیں تھیں, کچھ بیٹے تھے ان کے, تو ایک بیٹے سے وہ ناراض ہوئے, ایک بیٹے سے وہ ناراض ہو گئے. تو مجھ سے اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ شاہ صاحب میری سفارش ان سے کر دیجئے کہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی ہو جائیں. میں ان کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا کہ دیکھیں وہ آپ کا دیندار بیٹا ہے, عالم ہے اور دینداری ہے, خوف خدا ہے, اس کو آپ معاف کر دو. تو اس کے دوسرے بیٹوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ایسا ہے تو یہ آ کر معافی کیوں نہیں مانگ لیتا, کیا اس کی عزت باپ کی عزت سے زیادہ بڑھ گئی؟ اب وہ شے دینے لگے, اس کی عزت باپ کی عزت سے زیادہ بڑھ گئی. اوہو, یوں لگتا ہے کہ جیسا وہ کوئی مرتبے والا ہو گیا ہے اور باپ کو گھٹیا سمجھتا ہے, اس لیے آ تو نہیں رہا. میں نے کہا خدا کے واسطے خاموش رہے, وہ آپ سے زیادہ نیک ہے, آپ کو گندگی کے بعد بھی منہ اٹھا کر لے آئے, اس کے دل میں تو باپ کا احترام یہ ہے کہ غلطی اس سے ہو گئی لیکن اس کی سامنے جانے جرت نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو وہ مجھے بھیجتا نہیں آپ کے پاس, میرے اس نے پاؤں پکڑے, اور مجھے کہا کہ جائیے اور میرے باپ سے میری معافی کی درخواست کیجئے، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹے تو آپ کے سب ہیں لیکن مجھے وہ آپ کا سب سے مخلص بیٹا لگتا ہے، اور میں پھر اسے لے گیا اور اس کے باپ سے اس کے والد نے اسے گویا کہ معاف کر دیا۔ تو یہ تنقید کی باتیں نہیں ہوتی، یہ حقارت کی باتیں نہیں ہوتی، ورنہ صحابہ کو دیکھے کہ کچھ آئے انہوں نے حضور سے کہا کہ رونے لگے اور اپنے گویا کہ معاملات پیش کرنے لگے، بچہ بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ فلانی بات تھی، اسے معاف کر دیا گیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ لیکن ابو لبابہ حضرت کعب یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بدر میں حضور کا ساتھ دیا ہے، یہ عظیم صحابہ ہیں، لیکن ان میں جرت ہی نہیں ہے حضور کے سامنے آنے کی۔ تو یہ دس جو تھے اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا کہ جاؤ، تو دس میں سے دس جو تھے دس میں سے سات کی معافی کا اعلان ہوا، تین کی نہیں ہوا، دس میں سے سات کی معافی کا اعلان ہوا، تین کا نہیں ہوا۔ یہ جو سات گئے نا کہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا، اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے جا کے حضور سے مصافحہ کرے، یہ وہیں سے بھاگے، کہا کہ حضور رسیاں تو کھولے ہماری، سرکار خود آئے، سرکار ہر ایک کی رسی کھولتے تھے، کہا جاؤ ایک ایک کی رسی کھولی کہا جاؤ۔ اب یہ ان میں ضرورت نہیں کہ دوسری بات کریں، یہ سیدھا بھاگے اپنے گھروں میں، جتنا سونا تھا جتنا مال تھا سب لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں رکھے کہ حضور ہم منافق نہیں ہیں، ہم نے اپنی بیوی، اگر آپ ہمیں کہیں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو ہم طلاق دینے تیار ہیں، حضور یہ ہماری زندگی کی سب جمع پونجی ہے، یہ صرف اس لیے لے کر آئے کہ ہمیں اس سے محبت نہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ کی حضوری میں ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ سب مال غریبوں میں خیرات ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی ایمانی جذبہ آپ دیکھیں کہ ساتھ کے ساتھ نے اپنی زندگی کے ساری جمع پونجی لا کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، اور کہا کہ حضور ہم تنہا رہنا چاہتے ہیں اور یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ ہم تبوک میں اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں اس مال سے محبت تھی اور اس جائیداد سے محبت تھی، یا رسول اللہ سب ہم نے غریبوں کو دے دیا صرف اس لیے کہ ہم آپ کے حضور یہ بات بتا سکے اپنے عمل سے کہ ہمیں محبت ہے تو اللہ اس کے رسول سے ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب، سرکار نے فرمایا نہیں یہ مال نہیں چاہیے، لے جاؤ اور اپنے پاس ہی رکھو، تمہاری توبہ مقبول ہو گئی۔ کہا کہ حضور یہ مال لے کر ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم ایمان پر مستقیم رہیں، آئندہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، حضور ہم مستقیم رہیں، آئندہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں لے جاؤ لے جاؤ، کیونکہ میرے آقا ابھی تک ان سے کچھ ان عمل سے ناراض تھے۔ پھر اللہ نے رب کو اللہ رب العالمین نے جب اس سارے معاملے کو قدرت بیان کرتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب راضی ہو جا، تو ہماری غیرت کے لیے ناراض تو ان سے ہے، لیکن محبوب خذ من اموالہم صدقہ، لے لے ان کے مالوں، ان کو دھتکارنا نہیں، اب لے لے ان کے مالوں، یعنی اب رب جو ہے اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے کہ چل اپنے غلاموں سے راضی ہو جا محبوب، خذ من اموالہم صدقہ تو طہرہم و تزکیہم بہا، ان سے یہ مال لے لے اور محبوب ان کو مسکرا کر دیکھ تاکہ یہ پاک صاف ہو جائیں، انہیں تو پاک صاف کر دے، وصلی علیہم دعا بھی کر دے ان کے لیے، کتنا خوبصورت کلام ہے قرآن، فرما وصلی علیہم، محبوب اب ان کے لیے دعا بھی کر دے، کیوں دعا کر دے، فرما ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ تیری دعا ان کو سکون دیتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، یوں تو اللہ سمیع علیم ہے، سب سنتا اور جانتا ہے، لیکن ان صلاتک سکن لہم، محبوب تیرے ہاتھ اٹھانے سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، راضی ہو جائیں سے، مانا کہ تُو نے ہماری غیرت کے لیے سب کچھ کیا ہے، اب ہم تجھے خود راضی کرتے ہیں کہ محبوب ان سے لے لے اور ان سے انہیں پاک صاف کر دے، ان صلاتک سکن لہم، محبوب تیری دعا جو ہے اور تیرا ہاتھ اٹھانا جو ہے ان کے دلوں کو سکون دے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا میرے ان غلاموں کو تو استقامت دے دے اور ان سے جو غلطی سرزد ہو گئی انہیں معاف فرما۔ آخر بچ گئے تین، آخر بچ گئے تین، اس کو انشاءاللہ میں آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یقیناً یہ تین جو ہے یہ تو انسان کا دل اگر پتھر کے مانند بھی ہو جائے تو ان کی توبہ جو ہے حضور کی بارگاہ کے اندر اس عمل کے اعتبار سے ہے کہ یہ پتھر دل کو بھی ہلا کر رکھ لے۔ تو انشاءاللہ آنے والے درس میں میں یہ حضور کی بارگاہ میں کیسے آئے جو نہیں آنا چاہتے تھے، یعنی نہیں آ سکتے تھے ان کو آنا پڑا، یہ اپنے آپ کو کھینچ کر لائے کیسا، یہ ایک عاشق اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. انہوں نے حضور کے سامنے اپنے آپ کو بٹھایا کیسے؟ یہ ساری حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، کتابوں موجود ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے چہرے کو دیکھتے تو کیا ان میں جرت ہوتی تھی کہ حضور سے آنکھیں ملا سکیں؟ اور پھر ان کی جب توبہ معاف ہوئی تو پھر ان پر دیوانگی کیا تھی، اور یہ حضور پر کیسے وارے وارے جاتے تھے؟ یہ سب صحیح بخاری مسلم موجود ہے. میں چاہتا ہوں کہ بخاری شریف سے تفصیلی آپ کی خدمت میں اس کو میں پیش کروں. وقت نہیں، آنے والے درس میں انشاءاللہ اس درس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ایسی حیا عطا فرمائے. صحابہ اکرام نے اپنے دل کے اندر جو سرکار کے مرتبے کی حیا رکھی، اللہ کے خوف کی حیا رکھی، مولا ہمیں اپنے خوف سے بے خوفانہ کرنا. سب سے بڑا سکون، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی راز. صحابہ نے کہا، کسی نے پوچھا حضور سے کہ کیا پڑھا دیا جائے تو اگلا بالکل متقی ہو جائے، اس لیے کہ نماز سکھائیں گے تو ہمارے سامنے نماز پڑھے گا، اکیلے میں جائے گا تو نماز نہیں پڑھے گا. دین سکھائیں تو یہاں دین پڑھے گا، پیچھے جا کر گلیوں میں پتا نہیں کیا کرے گا. تو میرے آقا نے فرمایا، خدا کا خوف سکھاؤ اس کو. سبحان اللہ. فرما رأس الحکمت مخافت اللہ، ساری حکمتوں کی جان خدا کا خوف ہے. یہ صحابہ نے حضور کے سامنے اور حضور کے وصال کے بعد تین تین بر اعظموں پر حکومت کرنے کے باوجود ایک پیسے کی خیانت نہیں کی. یہ ایسی کیا تربیت تھی میرے آقا کی کہ جس نے ایک روپیہ نہیں دیکھا اس کے سامنے لاکھوں درہم پڑے ہیں، لیکن اس میں سے وہ ایک بھی درہم کو چوری نہیں کرتا، استغفر اللہ، ایک بھی درہم نہیں چراتا. یہ کیا تربیت تھی؟ یہ ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف بٹھانا تھا، خدا کا خوف بٹھانا تھا، اور ان کے دلوں میں یہ احساس اجاگر کرنا تھا کہ سن لو، تم قدرت کی نظر سے کبھی چھپے ہوئے نہیں ہو، تمہاری ایک ایک آواز اس سمیع العلیم کے پاس ہے، تمہارے زمین کے اندر کا ایک ایک لہجہ اس علیم الخبیر کے سامنے ہے. یہ تصور جب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تو اگر کوئی ان کو رشوت دینے بھی آتا تو کہتے، بھاگو یہاں سے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم رشوت دے کر ہمیں مصطفیٰ سے چھوڑا دو گے؟ نہیں، میرے مصطفیٰ کو بھی خبر ہے اور میرے رب کو بھی خبر ہے. تو جیسا ان کے دلوں میں پیرا ہے، مولا کریم ہمارے سینوں کے اندر اپنا خوف عطا فرما. مولا کریم اپنے خوف کی حیا عطا فرما. مولا کریم تیرے محبوب کے منصب کی حیا عطا فرما. جب حیا ہمارے دلوں میں رہے گی تو ہم گناہوں سے خود چھپیں گے، گناہوں سے خود رکیں گے، کہ وہ چیز ہمیں خود حیا دلائے گی کہ شرم نہیں آتی حضور سے محبت کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے. اللہ اکبر. شرم نہیں آتی کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو یہ کام کر رہا ہے، شرم تجھے نہیں آتی؟ مولا ایسی شرم ہمارے دلوں میں عطا فرما، شرم عطا فرما. یہ شرم جس دن ہمارے دلوں کے اندر آ گئی، پھر ہماری جلوت اور ہماری خلوت اللہ کی راہ میں گزر سکے. مولا کریم جن دس نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا اور جنہوں نے حضور کے سامنے آ کر اپنے آپ کو گڑ گڑا کر پیش کیا، مولا کریم وہ حیا ہمارے دلوں میں عطا فرما. تیرے حضور، تیرے محبوب کے حضور گڑ گڑا کر تیرے محبوب کے اس بات سے راضی کرنے کی کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اور جب تیرے محبوب ہمارے گناہوں کے لیے، معافی کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مولا تیرا وعدہ ہے کہ لوجد اللہ التواب الرحیم، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اٹھ گئے وہ دیکھے گا کہ جس خدا سے وہ ڈر رہا تھا اس خدا کی رحمتیں اس پر کیسے اتر رہی ہیں. مولا کریم ہمیں اپنا کامل خوف عطا فرما اور قرآن و حدیث کا کامل فہم عطا فرما. تجھ سے، تیرے محبوب سے، تیرے محبوب کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے کا شوق عطا فرما. اور مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی آگاہی کی طرف بڑھنے کی کوشش عطا فرما. جتنا ہم سنیں گے، جتنا ہم پڑھیں گے، اتنا ہی شعور ہمارے دل میں آئے گا، اتنا ہی دماغ میں آئے گا، اور جتنا شعور ہمارے دل و دماغ میں بیدار ہوگا اتنا ہی ہمیں اپنے مومن ہونے کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، اور جب مومن ہونے کا یقین و احساس بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہم شیطان کی چنگل سے آزاد ہو کر قدسیوں کے زمروں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے. مولا کریم ہمیں نیک نیتی عطا فرما، نیک نیتوں کے ساتھ وابستہ عطا فرما، اور یہ جو نیک باتیں تیرے محبوب کی سیرت سے، مولا کریم ہمیں اسے ہمیشہ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے، مسجد نبوی کا وہ تصور کیجئے جو آپ کے ذہن نے ان صحابہ کے متعلق بنایا تھا، اور اپنے آپ کو برگاہ رسالت میں اس فکر کے ساتھ پیش کر دیجئے کہ یا رسول اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کے حضور جھکے، یہ دل پر نہ جانے کس کا قبضہ ہو گیا کہ جو آپ کی جانب آنے نہیں دیتا، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ حضور کی بارگاہ میں زبان حال سے بات کرنا سیکھیں، زبان قال سے نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حال کی باتیں زیادہ قبول ہوتی ہے قال کے مقابلے میں۔ قال زبان حضور کا ذکر کر رہی ہو، دل اپنے مدعا کو پیش کر رہا ہو، وہی بولی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ زبان سے جسم سے حضور کی مدحت ہو اور باطن سے اپنے غرض اور اپنے مدعا کی التجا ہو۔ آپ دل سے اپنے مدعا کو پیش کریں اور زبان سے میرے آقا کی شان کو بیان کریں۔ حضرت امام بوسری کی زبان میں محمد سید الکونین و ساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مولا کریم تمام کا آنا قبول فرما، تمام کے دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سیرت پاک کی برکت سے مولا کریم جتنے احباب دور دراز قریب سے تشریف لائے، تمام کا آنا مولا کریم اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اس نشست کی برکت سے مولا کریم اس کے نیک اثرات ہماری دنیا کی زندگی میں، ہماری اولاد کی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اس کے آثار ہمیں نصیب فرما، اس کی برکات جلد ہمیں دکھا۔ مولا کریم اس کی برکات جلد ہمیں دکھا، اس کی برکات ہمیں جلد دکھا۔ مولا کریم جو جو دلوں میں جائز تمنائیں لے کر ہمارے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، مولا کریم تمام کے مدعا اور مقاصد کو تو جانتا ہے، تمام کے مدعا و مقاصد کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے جس طرح تو نے ان صحابہ کے مدعا کو مولا کریم قبول فرماتے ہوئے اپنے محبوب کو ان کے لیے راضی کر دیا، مولا کریم یہ شرف ہمیں بھی عطا فرما، یہ شرف ہمیں بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی وہ مقبول ہوئی، قبول ہوئی، اور یہ یاد رکھیے کہ 8-9-10 محرم الحرام کو انشاءاللہ اسی قسم کی چند فکری نشستیں، کیونکہ مبارک لمحات ہیں، آپ کوشش کیجئے لمحات زیادہ دین کی آگاہی کے لیے صرف کریں، دینی باتوں کو سننے کے لیے صرف کریں۔ ہم نے اپنے ہی عقیدے اور معاملات کے محاسبے کے لیے 3 گویا کے موضوع رکھے ہیں۔ پہلا موضوع ہے مسئلہ خلافت کا شرعی اور فکری فلسفہ، اس میں انشاءاللہ العزیز یہی ایمان افروز باتیں جو صحابہ کے اندر تھی جو ان کی خلافت کا سبب بنی، اس کو انشاءاللہ ہم پیش کر کے، کیونکہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، ان کے فضائل کو سن کر ہمیں دھراس بنتی، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور پر ہمیں شیطان ہمارے قدموں کو ہلاتا ہے، لیکن جب ان کے ذکر کی شان ہم سنتے ہیں تو ہمارے پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسری تقریر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے اندر شعور کربلا سے پیغام کربلا تک، اس میں امام علی مقام کی عظمت کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اور تیسری تقریر انشاءاللہ العزیز کوثر مصطفیٰ یعنی حسین مشتبہ، رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن اہل بیت کے فضائل مناقب اور ان کی ذات مبارکہ کے اندر موجود کیا شان عظمت ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے متعدد تقریریں گزشتہ سال سماعت فرمائی ہیں, اس کو بھی کیسٹ کے ذریعے کر لیں, اس میں بھی کافی دلائل پیش کیے گئے ہیں محبت اہل بیت کے حوالے سے, لیکن اس دفعہ میں کچھ ہٹ کر کوشش کروں گا تو اس کی سماعت کے لیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور تشریف لائیں, اس لیے کہ یہ وہ دن ہیں ان کے ذکر سننے سے اللہ رب العالمین ہمارے وجود سے نحوستوں کو اور ہمارے جسم کے اندر ہماری روح کے اندر جو بے باکی شیطان پیدا کر دیتا ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہے, اور جب تک ان کا ذکر ہمیں یاد رہتا ہے طبیعت میں ہمیں سکون رہتا ہے, تمانیت رہتی ہے, اس سے پہلے کہ ہمارے دل سے ان کی یادیں ختم ہوں پھر ان کے ذکر سے جڑ جائیں, جہاں ختم ہونے لگے پھر جڑ جائیں, پھر ختم ہونے لگے پھر جڑ جائیں, کہ کہیں شیطان ہمیں اپنے مقصد اور مدعا سے ہٹا نہ سکے, اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری تمام کی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں مقبول کریں, اور اس نیت کے ساتھ کہ جن لوگوں کا نام لیا وہ بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں اور جو دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ مقبول ہو چکی اور یقیناً اس کی برکات ہمیں مرتب ہوئے ہیں جو ہم یہاں پر موجود ہیں, ہمیں دینی شعور آ گیا, یہ انہی برکات کا ذریعہ ہے. ہمارے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, اہل بیت, حسنین, کریمین, سیدہ زہرہ, سیدہ عائشہ, ان عظیم ہستیوں کی محبت کا چراغ ہمارے دل میں ابھی بھی پنپ رہا ہے, جل رہا ہے. یہ نعمت ہمارے دلوں میں ہے, یہ برکات نہیں تو اور کیا ہے. بجھے ہوئے چراغوں کو دیکھو تو ہمیں پھر عبرت نصیب ہوتی ہے کہ جنہیں بظاہر علم بھی ملا لیکن یہ ذوق اور شوق نہیں ملا, تو یہ اللہ کے حضور یہ ان اس ذکر کی برکات ہے جو ہم پر مرتب ہو رہی ہے. اللہ یہ ذکر کی برکات دائمی طور پر رکھے اور ہماری اولاد میں بھی اسے منتقل فرمائے, اس یقین کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے کہ جس نے اپنے محبوب کو راضی کیا اپنی امت کے لیے, اس رب کی رضا کے لیے, اس یقین کے لیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, واللہ السمیع العلیم, وہ آپ کی بولی کو سن رہا ہے, آپ وہ آپ کے قریب نہیں بلکہ آپ اس کے قریب ہیں, آپ اس کے قریب ہیں, آپ اس کے قریب ہیں. تقرب کا وہ معنی جو پیش کیا جائے وہ اس کی شان سے بہت ہی برتر والا ہے, قرب کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی, وہ شہر رگ یعنی تمہاری جان اور احساس سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ تمہاری بولی اور تمہاری گفتار کو سن رہا ہے کامل یقین کے ساتھ اسی کی رضا کے لیے, اسی کو سنانے کے لیے اور اسی کو جتلانے کے لیے. مل کر پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.